الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي ولا أشرك بربي أحدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باغ میں مسلمان بھائی داخل ہوا تو وہ کہنے لگا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. کافر بھائی کہنے لگا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. یہ باغ کبھی بھی ویران نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران ہو. وما اظن اور میں گمان, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھ کو اپنے مالک کے پاس لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, مجھے اپنے مالک کے پاس پھر جانا پڑا تو وہاں لوٹ کر اس سے بھی بہتر جائیداد مل جائے گی. اس کا ساتھی اس کو کہنے لگا اس سے بات چیت کرتے ہوئے اکفرت باللذی, کیا تو منکر ہو گیا, کیا تو انکار کرنے لگا اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم من نطفہ, اور پھر منی کے قطرے سے, ثم سواک, پھر اللہ نے تجھ کو ایک پورا مرد بنایا. لیکنہ اللہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے. لا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے مولا کے ساتھ, پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. گزشتہ کل سبق میں آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ یہ واقعہ چل رہا ہے دو بھائیوں کا, ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا, یا پھر ایک مثال ہے. اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیاوی دولت پر تکبر نہ کریں, دنیا کی دولتوں پر نہ اترائیں. ایک نہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور جواب دینا ہے. اس پر اللہ یہ واقعہ سورۃ الکہف میں بیان کر رہے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر آپ کے سامنے آج پڑھی 35, 36, 37, کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اب یہ بھائی دیکھو اس نے کیا کہا اپنے بھائی سے, انا اکثر منک مالا, میرے پاس مال اور جائیداد تجھ سے زیادہ ہے. وعز نفرا, اور میں بڑی عزت والا ہوں. عز نفرا, میرے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہیں, جہاں جاتا ہوں میری آو بھگت ہوتی ہے, ویلکم ہوتا ہے. جہاں جاؤں لوگ میری عزت کرتے ہیں. یہ جملہ تکبر کا اس نے اپنی زبان سے کہا. بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بعض مرتبہ بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ اس کی زندگی کی ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, بولنے سے پہلے تولو, سوچ کر بولو کہ تم کون سا جملہ اپنی زبان سے بول رہے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان اس طرح کہا, انہوں نے مجھے مختصر نصیحت کیجئے, اللہ کے حبیب نے کہا یہ ایسی زبان پکڑی اس کو کنٹرول کرو. فرمایا زبان کی وجہ سے بھی کوئی پریشانی میں ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا, هل یکب فی النار, فرمایا الٹا ڈالا جائے گا جہنم میں, الٹا چہرے کے بل. کس وجہ سے؟ الا حساد اد السنتہم, اس کی زبان کی بکواس کی وجہ سے. فرمایا اس کو کنٹرول کرو. تو یہاں بعض مرتبہ آدمی تکبرانہ الفاظ بول دیتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو بھول جاتا ہے, اپنی بڑائی بیان کرنے لگتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام اس واقعے میں اللہ بیان کر رہے ہیں. اب دونوں بھائی, وہ مالدار بھائی, وہ کافر بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑا, چلو میرے باغ کو دیکھنے کے لیے. ودخل جنتہ, اس کے باغ میں لے گیا. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی نفس پر ظلم کر رہا ہے. اللہ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ ظلم فی نفسہ. کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ مال و دولت پر تکبر و غرور کرنا یہ بھی ظلم ہے. مال و دولت پر تکبر کرنا, اٹرانا, یہ بھی ظلم ہے. اور اپنے غریب اور حقیر بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, لوور نگاہ سے دیکھنا, یہ بھی ظلم ہے. نمبر تین, خدا کی قدرت پر یقین نہ رکھنا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, آج میرے پاس مال ہے تو کل نہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ دینا بھی جانتا ہے, وہ لینا بھی جانتا ہے. اللہ دینا بھی جانتا ہے, اللہ لینا بھی جانتا ہے. اور چوتھی بات, اس نے شرک کیا. اور قرآن کریم میں اسی لفظ کو بار بار استعمال فرمایا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ پاک نے اس لفظ کو بہت ساری جگہ پر فرمایا, من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید, جو برائی کرے گا وہ برائی میری طرف سے, اللہ کہہ رہے نہیں ہوگی, اس نے اپنی جان پر کی برائی. اور فرمایا تیرا رب تجھ پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, یہاں پر بھی وہی لفظ لے آئے, جنہوں نے گناہ کیا, فاحش کام کیے, زینا کیا, چوری, دھکیٹی اور غیبت اور سود, نہ معلوم سارے کبائر کرتا رہا, اس نے کیا کیا؟ ظلموا انفسهم, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی کہا کہ اس نے سب سے پہلے تکبر کیا, غرور کیا, اور دوسروں کو حقیر سمجھا, خدا کی قدرت پر یقین نہیں رکھا, شرک کیا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے وبال جان بن گئی. اور اللہ نے اسی کو کہا, اس نے اپنی جان پر ظلم کر کے کیا کیا, چلو میرے ساتھ. ایک ظلم تو یہ کیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا, ان اکثر من کا مالا و عز نفرا. نمبر دو, دوسرا کفر کا کام, کفر کا کام اس نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی ویران نہیں ہوگا, یہ میرا مال کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. جب تک میں موجود ہوں اور یہ نہر موجود ہے دونوں باغ کے درمیان میں, تو پھر بقول ہمارے مولانا صفدر خان صاحب فرماتے ہیں بہت اچھی بات فرمایا کہ باغ ویران ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے, یا تو مالی نہ ہو یا تو پانی نہ ہو. یا تو مالی نہ ہو, کام کرنے والے اندر میں نہ ہو تو وہ باغ ویران ہو جاتا ہے, یا پانی نہ ہو تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بھی باغ سوکھ جاتا ہے. یہاں تو دونوں کام, میرے پاس نوکر چاکر ہے, باغ کی رکھوالی رکھنے والے, باغ میں مالی ہے موجود, اور نمبر دو پر پانی کی نہریں ہیں جس کو اللہ نے کہا ہم نے اس کو دو باغ کے درمیان میں نہر بھی دے دی, دونوں باغ بھی دے دیے, اور باغ بھی عجیب دونوں چیزیں. تو اس نے یوں سمجھا کہ اب تو یہ باغ ختم نہیں ہوں گے, یہ ویران ہی نہیں ہوں گے. اس نے گویا اسباب کو اصل سمجھا اور خدا کی قدرت کو بھول گیا. یہ سب سے بڑا کفر ہے, یہ باریک کفر ہے, بہت باریک کفر ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا یہ تو انڈے ہی سے بچہ پیدا ہوا, یہ چوزا انڈے سے پیدا ہوا, اور یہ انڈا مرغی سے ہوا, یہ سب مرغی سے ہوتا ہے, یہ انڈے سے نکلا ہے. لیکن اسے پتا کیا ہے اس کے پیچھے کون سی ذات جس کی قدرت کام کر رہی ہے, اس انڈے میں کس قدرت نے, کس خالق نے کام کیا ہے, اس چوزے کو پیدا کرنے میں کس خدا نے اس میں کام کیا ہے, اور اس مرغی کو اور مرغی سے انڈا نکالنے میں اور مشینیں چلانے میں, پھر انسان کو اس مشین بنانے کے لیے دماغ دینے میں کس خالق کی قدرت ہے, اس کو تو انسان بھول جاتا ہے. اور اسباب کو اصل سمجھے, اصل ذات تو اللہ ہے. اس لیے مالک حقیقی کو بھول کر کے اسباب پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک باریک کفر ہے, مفسرین فرماتے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں اسباب بھی, اسباب کی بھی ضرورت ہے, کون نہیں کہتا اسباب کے بغیر کام نہیں ہوتا, لیکن اسباب کرنے کے بعد مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو. ایک ڈاکٹر ایک ہی قسم کی دوا اس مریض کو بھی دیتا ہے, اس مریض کو بھی دیتا ہے, کبھی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی وہ ٹھیک نہیں ہوا, دوا تو ایک ہی ہے مرض بھی ایک ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس دوا میں کام کرنے والی ذات یہ دوا نہیں, مسبب الاسباب ہے. کون؟ اللہ کی ذات ہے. کبھی اس میں شفا رکھ دی, کبھی اس میں رکھ دی, کبھی اس میں رکھی, کبھی اس میں نہیں رکھی ہے. اسباب کے باوجود بھی کام نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں تو یقین اللہ ہی پر رکھنا ہے. جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس پر کہ بھائی یہ دوا لایا, اس میں شفا رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. پہلے زمانے میں ہمارے حکیم لوگ ہوتے تھے, وہ پرسکرپشن پر لکھتے تھے اللہ شافی اللہ کافی, پھر دوا کا نام لکھتے تھے کہ جو میں دے رہا ہوں اس میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ سارے دنیا کے کام, بھروسہ اللہ کی ذات. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے کہیں سے اور اونٹنی پر آئے, اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیسے, کس طرح آنا ہو نا اونٹنی پر, اونٹنی کہاں ہے؟ کہا چھوڑ دی میں نے. فرمایا نہیں 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 نہیں, اسباب کے درجے میں اعقل و توکل علی اللہ, اسباب کا کام کرو پہلے, اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. گاڑی کھلی چھوڑ دی اللہ بہت بڑا ہے, گھر کھلا چھوڑ دیا اللہ بہت بڑا ہے, یہ نہیں. اسباب بھی ضروری ہے لیکن اسباب کے بعد اصل میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, اور حقیقت میں اس چیز میں کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کا یقین ہو. یہ خلافت عباسیہ کا دور 600 سال رہا, 600 سال رہا, اور وہ کہا کرتے تھے ہماری سلطنت کا زوال نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ الفاظ کہتے تھے اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو
تو وہ بھی ہم سے حکومت چھین نہیں سکتے.
یہ الفاظ تھے ان کے, لیکن دیکھو نام و نشان باقی نہیں. حکومت والے سے لے کر نیچے ریڑی چلانے والے تک ہر ایک کو اسباب اختیار کرنا ہے, لیکن اسباب میں پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ اس میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے یہی لفظ کہا نا, میں سمجھتا ہوں, میرا گمان یہ ہے کہ یہ میرا باغ کبھی برباد ہونے والا نہیں ہے, میرے پاس نوکر چاکر بھی ہے, پانی کا ڈھیر لے, پانی ہی ماشاءاللہ نہر چل رہی ہے, کیسے ختم ہوگا. پھر آگے تیسرا کفر بھی کیا, وما ظن الساعة قائما, میں سمجھتا ہوں قیامت آنے والی نہیں ہے. گویا اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا. یہ دوسرا جملہ گویا ایمانیات میں سے ایک عقیدے کا انکار کیا اس نے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و اليوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, یہی تو قیامت ہے, یہی تو قیامت ہے. اس نے اس کا انکار کیا. اور جو ایمانیات کا عقائد کا انکار کرے یہ تو ہے ہی کفر, ہے بھی کافر, اور اس نے قیامت کا انکار بھی کیا. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا, اور کہنے لگا آگے کہ اگر قیامت آ بھی گئی, میں مر بھی گیا, دوبارہ زندہ بھی ہو گیا, تو یہ باغ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہتر مجھے مالک کے یہاں ملنے والا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ مالک کو مانتا تھا لیکن مالک کے ساتھ شرک کرتا تھا, جس کا ذکر آگے جواب آگے آئے گا. مالک کو مانتا تھا لیکن مالک کی ذات کے ساتھ اس نے شرک کیا. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھے, جنت کوئی خالہ جی کا مکان نہیں ہے اور لالا جی کا مکان نہیں ہے کہ جو چاہے وہ مل جائے گا, مل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف میں, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. میرا نبی عقل مند کس کو کہتا ہے؟ میری اور آپ کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے, بہت انٹیلیجنٹ ہو, جس کے چرچے ہو, بہت سمجھدار ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الکیسو من دان نفسہ, جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر مرنے کے بعد کی فکر کرے. الکیسو من دان نفسہ, اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑے اور آنے والی زندگی جو ابد الآباد کی ہے, فنا ہونے والی زندگی کو چھوڑ کر باقی زندگی کی فکر کرنے والا, یہ ہے عقل مند, یہ ہے عقل مند. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, والعاجز فلش, بے وقوف, من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, کیا کہہ رہا ہے؟ فلش اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا رہے, گناہ کرتا رہے کرتا رہے, اور پھر تمنا علی اللہ, یوں سمجھتا ہے کہ پھر اللہ کے یہاں میری خالہ کا گھر ہے, مل جائے گا جنت. یہ نہیں ہوگا, یہ آدمی بے وقوف ہے. نبی علیہ السلام فرمایا یہ بے وقوف ہے. یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل جائے گا وہاں پر, چلو دنیا میں میرے تو دو ہی باغ ہیں, وہاں تو کہیں زیادہ مل جائے گا. قال له صاحبه, تو اسی لیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ اپنے ہنر کو, اپنی عقل کو, اپنی ڈگریوں کو, اپنے علم کو اصل سمجھیں گے. یہ سب میرے ہنر سے ہے, یہ سب میرے علم سے ہے, اور یہ سب سائنس والوں کی محنت سے ہیں, یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہیں, فلاں سے ہیں, فلاں سے ہیں. اور یہی بات تو قارون نے کہی تھی,
قارون نے یہی بات تو کہی تھی، یہ دولت یہ خزانے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے، میری انٹیلیجنس کی وجہ سے ہے، میری 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 محنت کی وجہ سے ہے۔ یہ تو قارون نے کہا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو کیسے تباہ و برباد کر دیا، یہ تو قرآن میں۔ بھائی نے کہا، قال لہ صاحبہ، اس کے مسلمان بھائی نے کہا، وہو یحاورہ، بات چیت کرتے ہوئے، تو باغ میں جا رہے ہیں، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو نے تو کفر کیا بھائی اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے یعنی تیرے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر آگے کہا ثم من نطفہ، پھر ان کی اولاد کو منی کے قطرے سے، نطفے سے پیدا کیا۔ حقیقت میں ہمارا منی کا قطرہ بھی یہ مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے، سارے دانے، سارا کھانا، سارا گلہ مٹی ہی سے پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اس کو کھاتا ہے، تو پھر اس سے منی کا قطرہ بنتا ہے۔ انسان 40 قطرے کھاتا، 40 لقمے کھاتا ہے تو ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، 40 خون کے قطرے سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے۔ سائنس والوں کی بات ہے یہ۔ ثم سواک رجلا، اللہ نے تجھے مٹی سے اور ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ بھائی اس قطرے سے جو نکل جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے غسل کرنے کے لیے۔ ثم سواک رجلا، وہ دیکھو وہ قطرہ کیسا ہے، ناپاک ہے، جس پر غسل واجب ہے، لیکن اس قطرے سے اللہ نے ماڈل کتنے اچھے بنائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، یہ رب سے یہاں پر ہے، ثم سواک رجلا، وہاں پر بھی فسواک، فی ای صورت ما شاء رکبک، تیری صورتیں کتنی اچھی ہیں، اللہ نے ناک تیرا کتنا بہترین، ایسا نہیں کہ ناک سر پر رکھا ہو، کان پیچھے رکھا ہو، ایک کان آگے رکھا، ایک کا دوسرے کا ادھر رکھا، تیسرے کا ادھر رکھا، نہیں، ہر ایک کو سوا کا برابر سرا، پر پیدا بھی ایسا کیا، ایک کا پوروا دوسرے کے پورے سے ملتا نہیں، ایک کی فنگر پرنٹس دوسرے سے ملتی نہیں، ہزاروں لاکھوں، یہ اللہ کی ذات، اس خدا کو بھول گئے۔ انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کتنا اچھا پیدا کی، اس کو بھول گئے تم لوگ، یہی کہہ رہے ہیں، تو نے کفر کیا، تو نے شرک کیا، تو نے نافرمانی کی اس ذات کی۔ کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا کہ میں زنا کر رہا ہوں، ہاں میں نافرمانی کر رہا ہوں اس خدا کی، میں چوری کر رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، میں نافرمانی کر رہا ہوں، کبھی سوچا؟ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور کتنی اچھی شکل عطا فرمائی، اس خدا کی نافرمانی۔ اور بھائی سبق دے رہا ہے، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے، لیکن نہ، لیکن انا ہے، لیکن نہ، اے لیکن انا، امام قرطبی فرماتے ہیں لیکن انا، فرمائے لیکن میں، عربی میں ایسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہو اللہ، میں کہتا ہوں وہی اللہ میرا رب ہے، اور رب کا لفظ ہر جگہ پر ہے، رب اس کو کہتے ہیں جی جو منی کے قطرے سے لے کر ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک انسان کی پرورش کرنے والا، اللہ اس کو رب کہتے ہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا، موقع بہ موقع، ایسا نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوا اور اس کو آنکھ میں وہ روشنی دے دی جو ہم دیکھتے ہیں، اس کی روشنی بھی آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے اللہ، اس کی کان کی سنوائی بھی آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق ایک دم نہیں دے دیا، اور دوسرے جانوروں کے بچوں کو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، دودھ پینے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، سب کچھ، نہیں دیکھا چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے، لیکن انسان، اللہ اکبر، کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، تاکہ تم، صاحب رومانی فرماتے ہیں ليعبدون کا معنی ليعرفون، تاکہ اس
پیدا کرنے والی ذات کو تم پہچانو اور پہچان کر کے اس کی عبادت کرو، نافرمانی نہ کرو
کہ میرا مالک ہے کون. فرمایا لیکن،
لیکن میں اگرچہ غریب ہوں
لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے.
ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا ہوں. شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، ہیڈن شرک ہو یا کھلا ہوا شرک ہو، بوٹوں کی عبادت ہو یا قبروں کی پوجا ہو یا پھر اپنی عبادت میں شو آف ہو، میں کسی طرح اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا.
ولولا، اب سبق دے رہا ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. یاد رکھو یہ بھائی کہہ رہا ہے
میرا اللہ تو وہی ہے، میں شرک نہیں کرتا.
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے
اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. میری چاہت اور ہے، اللہ کی چاہت اور ہے، کبھی میری چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہماری مرضی سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. فرمایا
ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں جب تو داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیوں نہیں کہا تو
کہ اس میں تیری تو کوئی طاقت ہے نہیں.
یعنی تو اپنے معاملے کو
اللہ کو سپرد کر دیتا. یہ آیت ہے نا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا مکان خریدا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، یعنی عبداللہ مسعود جو اپنا مکان بنایا تھا نا، وہ مکان خریدا کس نے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. جب مکان خریدا نا تو اس کے سامنے ہم تو کیا کیا لکھتے ہیں، ہذا من فضل ربی اور یہ وہ، لیکن انہوں نے لکھا تھا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یہ لکھوائے امام مالک رحمۃ اللہ. کسی نے کہا حضرت یہ تو باغ کے لیے اللہ نے کہا ہے، کہ اس بھائی کو کہا کہ تو باغ میں داخل ہو تو کیوں نہیں کہتا ولولا اذ دخلت جنتک، آپ نے تو مکان پر لکھ دیا. فرمایا یہ گھر بھی ہمارا باغ ہے، میرے لیے، میری بیوی بچوں کے لیے، اس میں آرام ہی تو ہے. ہم جب بھی داخل ہوتے ہیں گھر میں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ پر بھروسہ. اسی لیے یہ جملہ جو استعمال کیا ہے یہاں پر، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس کے پڑھنے کی. ہاں یہ جملہ جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نوک زبان تھا ہر وقت. لا حول، آپ نے نہیں دیکھا ہمارے عرب لوگ جب یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں کچھ ادھر ادھر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بچانے والی ذات بھی اللہ. لا حول کا معنی کیا ہے؟ ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ لا حول کے معنی مجھے نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، الا باستعان اللہ، مگر اللہ کی مدد سے.
ولا قوت، مجھے گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ ہی کی مدد سے،
with the help of Allah Taala.
I have no strength to worship Allah beside the help of Allah, and I have no strength to save myself from all type of sins illa billah, except with the help of Allah Taala.
اسی لیے اس میں بھی اختلاف ہے معتزلہ اور علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان میں کہ باللہ میں با کون سی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا نام الگ ہے، اللہ کی ذات الگ ہے،
علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں, جو اللہ کا نام ہے وہی اللہ کی ذات ہے, اسی کا نام ہے. اگر کوئی مجھے بلائے سراج تو سراج کوئی الگ نہیں ہے اور میری ذات کوئی الگ نہیں ہے, وہ میں ہی جواب دوں گا. تو بسم اللہ اللہ کے نام سے وہی اللہ جواب دے گا, دونوں الگ الگ نہیں ہے. علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں, یہ ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ, ان کی والدہ, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت نیک اور صالحہ تھی. صبح دین میں ایک قرآن ختم کرتی تھی اور رات میں ایک قرآن ختم کرتی تھی, پابندی سے. اور پابندی سے روزانہ 10,000 بار پہلے کلمے کی وہ ذکر کرتی تھی, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور فرمایا اکثر 1,00,000 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کرتی تھی, اللہ 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 اللہ, اور 1,00,000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے اولاد بھی کیسی دی جی. ہمارے حضرت ایک مولانا ہے مولانا فیروز صاحب, جنہوں نے کہا کہ جب سب میں نے فیروز اللغات لکھی ڈکشنری, تو میں بتلانے کے لیے گیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب دکھانے کے لیے گیا تو بیٹھے ہوئے تھے, بس وہ دعا کے بعد ہی بیٹھے ہوں گے, رو رہے تھے. فرمایا ان کے غم اندر میں, امت کا جو وریز, امت کا جو غم تھا جی, امت کا جو غم تھا اس کا اثر میرے اوپر اتنا زیادہ ہوا کہ میں بھی بیٹھے بیٹھے رونے لگا. تو میں نے اندازہ کیا جب ان کا اثر کا, ان کے غم کا اثر ایفیکٹ مجھ پر اتنا ہے, تو حضرت کے دل میں امت کا کتنا غم ہوگا. پھر میں نے اس وقت سوچا جب یہ ادنا امتی ہے, یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جن کے اوپر امت کا غم اتنا ہے, تو میرے نبی کے دل پر امت کا غم کتنا ہوگا, اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے تو دنیا کا غم ہوتا ہے, ان کے سامنے امت کا غم ہوتا تھا, اعمال کا غم, امت کا غم, امت کے نوجوانوں کا غم. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں امت کا ہموم اور گموم آ جائے, اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں تم کو جنت کا اور عرش کا خزانہ نہ بتاؤں, یہ دنیا کے سارے خزانے فانی ہیں, فنا ہونے والے ہیں, لیکن عرش کا خزانہ فرمایا کیوں نہیں بتلائیے اللہ کے حبیب. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرت مقحول تابعی ہے, یہ تابعی ہے, یہ شاگرد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پڑھایا, ہمیں بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ابو ہریرہ, لا حول اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو کثرت سے. فرمایا فإنها من کنز الجنہ, یہ جنت کا خزانہ ہے. حضرت مقحول, یہ سند ہے ان کی, میں نے ابو ہریرہ سے پڑھا, ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پڑھا. فرمایا ابو حضرت مقحول فرماتے ہیں, میرا تجربہ ہے فرمایا کہ جو بھی آدمی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کشف اللہ عنہ 70 من الدر, کہہ رہے ہیں اس کی 70 پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے. آدمی کی پریشانی کون سی نہیں ہوتی ہے, بچوں کی پریشانی, بیوی کی پریشانی, گھر کی پریشانی, یہ بیماری وہ بیماری, یہ کتنی پریشانی ہوتی ہے. آگے فرمائے ایسر ہوا
آگے کیا کہہ رہے ہیں, اس میں سب سے چھوٹی الفقر, فقیری, غریبی, غربت. یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ آج وظیفے تلاش کرتے رہتے ہیں, اتنا اچھا وظیفہ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے, سب سے چھوٹی. اور 69 کون کون سی پریشانی ہوگی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. امام ترمذی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں, ایسر ہوا من الفقر, سب سے چھوٹی یہ الفقر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا, عجیب بات فرمایا, یہ ابو ہریرہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, اس لیے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے. جی داؤم من 99 داعن, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ داؤم من 99 داعن ایسرها الہم, اس میں سب سے چھوٹی ڈپریشن, وریز. آج تو ہر آدمی کو ڈپریشن ہے, اس نے ہماری کنٹری میں وہ ہیٹر کے پاس بیٹھا رہتا ہے ویسے ڈپریشن میں چلا گیا, کوئی جادو جنات نہیں ہے اس کو, اس کو ڈپریشن لگا ہوا ہے. اللہ سے ہماری حفاظت فرمائے. تو سب سے اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا, روزانہ 100 بار اس کا ورد کر لیا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے ہم سفر میں تھے, ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, عبداللہ بن قیس, ہم سفر میں تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبداللہ میں تمہیں جنت کا خزانہ ہم نے بتاؤں, فرمایا جنت کا درخت کیا کہہ رہے ہیں, جنت کا خزانہ, جنت کا دروازہ اور جنت کا پودا نہ بتاؤں. الگ الگ الفاظ راویوں کے, فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, فرمایا 99 بیماریوں کی دوا ہے, اس میں سب سے چھوٹی ڈپریشن ہے, الہم ہے. عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا میرا ایک ہی بیٹا ہے. عوف بن مالک اشجعی فرماتے میرا ایک ہی بیٹا ہے, کافروں نے اس کو پکڑ لیا ہے, کیپچر کر لیا ہے, اور گھر میں فقیری بھی ہے, تنگ دستی ہے, کھانا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بیان فرمائی, تقوی اختیار کرو. کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو. اور فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. انہوں نے دونوں کا, صحابی تھے, ان کا تقوی تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. ایک مرتبہ گھر میں سوئے ہوئے تھے, بیٹا اچانک آیا, اور آیا نہیں, کئی سو اونٹ بھی ساتھ میں لے آیا, کافروں کے اونٹ بھی لے آیا. لیکن صحابہ تو صحابہ تھے, ایسا نہیں کہ گھر میں فقیری ہے, بھوک ہے تو چلو پہلے ہی ذبح کر دو, نہیں, مسئلہ پوچھتے تھے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہماری طرح نہیں, حلال بھی آنے دو, حرام بھی آنے دو, سب کچھ آنے دو, کچھ پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے, کبھی تحقیق ہی نہیں کی. یہ صحابی ہے, فرمایا اللہ کے حبیب کے پاس گیا کہ میرا بیٹا تو آ گیا, الحمدللہ, ایک ہی عقلوں کا بیٹا آ گیا, لیکن ساتھ میں اونٹ بھی لے آیا ہے, اس کا کیا؟ فرما اللہ کے حبیب نے اس وقت آیت کریمہ پڑھی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ پوری آیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. ہم وظیفے تلاش کرتے ہیں, سب سے بڑا وظیفہ بچوں اور ڈپریشن کے لیے یہ, اور جنت کا خزانہ. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب تم گھر سے نکلو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ نکل کر جاتا ہے حفظت, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کفیتا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کفیتا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ ہدیتا و کفیتا, اللہ نے تیرے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیے, اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا, اللہ تیری حفاظت کر لیں گے. کیونکہ روایت میں ہے, اللہ نے قسم کھائی, میری ذات کی قسم, میری عزت کی قسم, یہ جب تک واپس گھر آئے گا میں اس کی حفاظت کروں گا. کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیٹے گھر سے نکلے ہوئے کلمہ پڑھ لو, یو لیو ان دا ہاؤس سے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا. ہدایت کفیت کفایت کا وعدہ ہے, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور وہاں تم یہ وظیفہ, وہ وظیفہ, یہ وظیفہ, یہ نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. گھر سے نکلتے ہوئے آج کتنے گھر میں ایکسیڈنٹ ہو جائیں, کیا ہو جائیں, کیا ہو جائیں, کیا ہو جائیں, اچانک حملہ ہو جائیں, اچانک کیا ہو جائیں, آگ لگ جائے, ان تمام سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ یہ سینٹنس, جی بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور ویسے بھی تیسرا کلمہ اس کا اینڈ ہے نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حول ولا قوت. یہ گویا قرآن کا نچوڑ ہے, قرآن کا نچوڑ ہے. اس میں ہر جگہ میں قرآن میں دیکھو سبحان اللہ, کہیں الحمد للہ, کہیں لا الہ الا اللہ, کہیں اللہ اکبر. یہی سب سے بڑے کلمات ہیں. اللہ میں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ ہم کل پڑھیں گے, آگے یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. ولا حول ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھو آج کا آپ کا سبق. ماشاءاللہ ہماری یہاں جماعت آئی ہوئی, اس لیے میں تھوڑا ابھی 5 منٹ پہلے بند کر دیتا ہوں کہ وہ تشکیل کر لیں گے. دیکھو کوئی ہے بھائی تشکیل کرنے والا, چلو کھڑے ہو جا. جماعت آئی ہوئی ماشاءاللہ, بتا دو کدھر سے آئی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ان کا آنا.
الحمدللہ میرے بھائی اور دوستو, ابھی رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے, ابھی حج کا سیزن بھی آ جائے گا انشاءاللہ. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں فضائل حج کی تعلیم بھی شروع کر دیں, اور یہ جو 5 اعمال ہم اپنی مسجد میں روزانہ کرتے ہیں, مشورہ ہے اور گھر کی تعلیم ہے, مسجد کی تعلیم ہے, مہینے کے 3 دن ہے, آئی ہوئی جماعت کی نصرت کرنا, یہ 5 اعمال ہیں, اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں لے آئیں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ بلیک بن میں اجتماع ہے 26, 27, 28 جولائی کو, یہ عالمی اجتماع ہے. اس میں سے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے اکابرین آئیں گے انشاءاللہ. تو اس میں بھی آپ, اس کا پوسٹ کوڈ ہے BB14AU, بلیک بن میں BB14AU, جولائی 26, 27, 28. الحمدللہ میرے بھائی دوستو, 94 میں جو ہمارا اجتماع ہوا تھا ڈیوزبری میں, اس میں سے ہماری مسجد سے 2 جماعتیں گئی تھیں, ایک امریکہ گئی تھی اور ایک ہانگ کانگ چائنا گئی تھی. یہ تو 25 ایئرس پہلے کی میں بات کرتا ہوں کہ یہاں اس مسجد سے, یعنی اتنا کام تھا الحمدللہ کہ 2 جماعتیں صرف یہاں سے گئی تھی. تو اس وقت ہے ابھی یہ بلیک بن کے اجتماع سے انشاءاللہ 250 جماعت بیفور اجتماع اور 250 جماعت آفٹر اجتماع. تو ابھی ہمارا سیزن بھی آ رہا ہے جولائی, یعنی ابھی تو ایگزامینیشن چل رہے ہیں بچوں کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جولائی کے بعد ایگزامینیشن بھی بچوں کے ختم ہو جائیں گے, چھٹیاں بھی آئے گی. تو اسے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ گلوبلی پوری دنیا میں یعنی جماعتیں بھیج دی ہیں. ابھی مولانا یعقوب صاحب یہ مسجد عمر کے میکسیکو ہو کے آئے ہیں میرے بعد, وہاں نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو وہاں کینیڈا سے وہ لوگ ان کی یعنی مکتب کے لحاظ سے یا دین کی لحاظ سے وہاں گئے تھے, وہاں انہوں نے محنت کی. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہاں سعودی کی جماعت بھی کام کر رہی تھی یا میکسیکو میں, سینٹرل امریکہ میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انگلینڈ کی جماعت, سعودی والوں نے تقاضا کیا میکسیکو جماعت انگلینڈ والے بھیجے. تو میرے بھائی جو صلی اللہ پاک نے ہم کو پاسپورٹ ایسا دیا ہے, کرنسی ایسی دی ہے, ہمارے پاس سب کچھ یہاں موجود ہے, تبلیغ, تعلیم اور تزکیہ سب کچھ ہمارے پاس انگلینڈ میں موجود ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن دل پر لینے کی والی بات ہے. تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں نا ان شاء اللہ.
ٹھیک ہے, ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, اللهم لك الحمد كما انت اهل, وصل على سيدنا محمد كما انت اهل, وفعل بنا ما انت اهل, فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. يا رب لك الحمد, يا رب لك الحمد, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله, على ان يتوسره لك الحمد انك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا, واعصمنا فيما بقي من عمرنا, وارزقنا اعمالا زاكيه ترضى بها عنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى, اے اللہ جس لائن سے دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے اللہ تو اس کو قبول فرما, اس کو مقبول فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ تو قابلیت قبولیت عطا فرما. یا کرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین. یہ درس قرآن ہوا, اس میں لوگ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, اللہ سب کا بیٹھنا مقبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ تیرے قرآن کے ذریعے ہمیں الہ العالمین سمجھ نصیب فرما, ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہم سب کو قرآن کے برکات نصیب فرما, قرآن تلاوت کا شوق جذبہ پیدا فرما, قرآن سمجھنے سمجھانے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا کرم الاکرمین, ہماری آل و اولاد کو قرۃ عین و دیندار بنا, ماں باپ کے فرما بردار بنا، اللہ تیرے مخلص بندوں میں سے بنا، اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، یا ارحم الراحمین، علماء، صلحاء، صالحین کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت، ایمان کی حفاظت فرما، مدارس، مساجد، مرکزوں کی حفاظت فرما، اور اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ساری جماعتیں جہاں جہاں چل پھر رہی ہے سب کے اللہ دین و کام کو قبول فرما، سب کے کام کو قبول فرما، اے اللہ ان کا چلنا ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اے اللہ دنیا میں سارے مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت، ایمان کی حفاظت فرما، غیب سے نصرت فرما، اے اللہ بہت ہی قیمتی وقت ہے عصر کے بعد کا اور افطاری کے وقت کا روزے کی حالت میں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جس قسم کی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سب کی مشاکل اور مشکلوں کو آسان فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔